پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان عبدالعزیز نے اپنے سوتیلے بھائی کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شاہ عبداللہ مرحوم کو جو جمعے کی صبح انتقال کر گئے تھے، ایک سادہ تقریب میں ایک بے نام قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر عرب اور دنیا کے چوٹی کے سربراہ شریک تھے۔ سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی عمر 79 برس ہے، اور انہیں مرحوم شاہ عبداللہ نے سن 2012 میں ولی عہد اور ملک کا وزیر دفاع مقرر کیا تھا۔ وہ اس سے قبل 5 دہائیوں تک دارالحکومت ریاض کے گورنر بھی رہے۔ بادشاہ کا منصب سنبھالنے کے فوراً ہی بعد شہزادہ مقرم کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے نئے سعودی فرمانروا ورائین نے اپنی جانشین کے متعلق ہونے والی قیاس آرائیوں کو بھی خاتمہ کر دیا۔ شاہ سلمان نے جمعے کے روز اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو نیا نائب ولی عہد اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کو وزیر دفاع اور شاہی عدالت کا سربراہ مقرر کیا۔ نئے بادشاہ نے کہا ہے کہ وہ زیادہ تر وزارتیں اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے صدر باراک اوباما سمیت کئی ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں نے سعودی بادشاہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں صدر اوباما نے شاہ عبداللہ کے اہل خانہ اور سعودی عوام کے ساتھ اپنی اور امریکی قوم کی جانب سے تعزیت اور دلی ہمدردی ظاہر کی۔ اپنے بیان میں صدر اوباما نے مرحوم بادشاہ کی جرأت، قوت فیصلہ اور سعودی عرب کو ایک بڑی معاشی قوت بنانے اور عرب اور مسلم ملکوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز کرنے میں ان کی خدمات کی تعریف کی۔ تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ نے ملک کی سابق وزیراعظم ینگ لک شناوت کے مواخذے کی منظوری دے دی ہے، اور ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی چلائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہیں اپنے دور حکومت میں چاولوں کی خریداری کے معاملے پر زراعت کی ایک اسکیم میں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ مواخذے کے بعد ینگ لک اب ملک کی سیاست میں کم از کم 5 سال تک حصہ نہیں لے سکیں گی، جبکہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ چاولوں کی اسکیم میں بدعنوانی اور اس سے ہونے والی مالی نقصانات کے الزامات کے تحت سابق وزیراعظم پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ وزیراعظم کے مواخذے کے لیے 220 ارکان میں سے 135 کی حمایت درکار تھی، جبکہ جمعے کو ہونے والی رائے شماری میں 190 ارکان نے مواخذے کے حق میں اور 18 نے خلاف ووٹ دیا۔ مواخذے کے بعد سابق وزیراعظم کی طرف سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ایک روز قبل انہوں نے خود پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات کرنے والے انسداد بدعنوانی کے کمیشن کی شفافیت پر سوال اٹھایا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترجمان روپرٹ کالویل نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد پہلے اندازہ کی گئی 5,086 کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ اعداد و شمار اپریل میں وہاں شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مبصروں نے جمع کیے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے پاکستان کی جانب سے اس عزم کے اظہار کا خیر مقدم کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تمام تنظیمیں اور دھڑے خود پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ اس ضمن میں خاتون ترجمان جین ساکی نے جمعرات کی اخباری بریفنگ میں جماعت الدعویٰ سمیت ان تنظیموں پر پابندی سے متعلق سوال کیا جن پر اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ترجمان نے خصوصی طور پر پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے قتل عام کا ذکر کیا اور کہا کہ دہشت گردی کی یہ ایک مہلک ترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس اقدام کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے دو اعلی کمانڈروں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کا دورہ کیا ہے، جس میں دو طرفہ سرحد کی نگرانی کے لیے موجودہ اقدام کو بڑھانے پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ملک کی جنوبی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے جمعرات کو افغانستان کا دورہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ Thank you.
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر، اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلیمان تاروالی. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ، ان کا انتقال، اور اس ریفرنس میں ہم جانیں گے کہ ان کی لیگیسی یعنی ان کی جو سیاسی ورثہ ہے وہ کیا رہا، اور انتقال اقتدار کا فارمولہ کیا ہے، اور سعودی عرب کی عام عوام کتنے رنجیدہ ہیں ان کے انتقال پہ، اور کیا تشخص تھا ان کا ان کے ذہنوں میں. پروگرام کے اسی حصے کے ساتھ ہم جوڑیں گے یمن میں موجودہ صورتحال کو، جہاں پہ ہمیں سیاسی بحران نظر آ رہا ہے یمن کے صدر کے استعفے کے بعد، اور وہاں پہ عسکریت پسندی کی لہر، اس نے حکومت کو اور صدر کو استعفے پہ مجبور کیا. پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے، اگلا جو حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کی مؤثر نگرانی کے نظام پہ، اور حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بہتر رابطوں پہ. اور پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پاکستان، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے پس منظر میں بات ہوگی، اور حوالہ ہے صدر باراک اوباما، ان کا دورہ بھارت کا جو اتوار کو شروع ہو رہا ہے، 3 روزہ یہ دورہ ہے، اور اسے بے حد اہم خیال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات اور نیوکلیئر تعلقات کے ضمن میں. ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہے، آخری حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے سپورٹس، کرکٹ کی ورلڈ کپ کاؤنٹ ڈاؤن، اور بہت کم وقت اب باقی ہے، اور پاکستان کی ٹیم وہاں پہ نیوزی لینڈ پہنچ چکی ہے، جہاں پہ ورلڈ کپ سے پہلے وہ 2 میچز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اور ان کنڈیشنز کا ہم انالیسس کریں گے، اور باقی ٹیموں کی بھی جو تیاریاں اس پہ گفتگو ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں، ان کی عمر 91 برس دی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کئی مہینوں سے اور کافی عرصے سے وہ نمونیا کے مرض میں مبتلا تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال کے فوری بعد جو ہے سلمان بن عبدالعزیز کو سعودی عرب کا نیا بادشاہ نامینیٹ کیا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے، اور یہ خاص وہاں پہ میکینزم میں انوالو ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ عبداللہ نے خاص طور پہ اپنی زندگی میں ہی اس کو زیادہ فعال اور زیادہ سے زیادہ غیر متنازع بنانے کے لیے کوششیں کی تھیں. پروگرام کے حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ ان کی اوورال لیگیسی کیا رہی، پاکستان کے ساتھ ان کے اس تقریباً 20 سالہ دور میں تعلقات کیسے رہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ خطے میں سعودی عرب کے جو اثرات ہیں یا اثر و رسوخ ہے، اس میں انہوں نے کیا حصہ ڈالا. یہ ہمارے پہلا سیگمنٹ ہے، اس میں ہمیں جوائن کیا ہے وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب نے، فارمر امبیسڈر ہیں، تیونس میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. سراج وہاب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر ایڈیٹر عرب نیوز، اس وقت جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں. اور چودھری نعمان ظفر ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے فارمر ریسرچ فیلو ہیں ہیڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اور اس وقت وہ بھی سعودی عربیہ میں موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سراج وہاب صاحب، آپ سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں، سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ، ان کا کیا تصور تھا ایک عام آدمی کے ذہن میں ان کے بارے میں، اور ان کے انتقال پر کس قدر غمزدہ یا رنجیدہ ہیں؟
دیکھیے، بہت رنجیدہ ہے پورا سعودی عرب کے اندر، اس لیے کہ وہ بہت مقبول تھے. ان کو ہم لوگ انگریزی اخبارات میں ہر وقت پیپلز کنگ کہا کرتے تھے. وہ ایک ایسے وقت میں انہوں نے باغڈور اس ملک سنبھالی تھی جب معیشت بالکل بہت خراب ہوئی تھی. انٹرنیشنل افیئر میں سعودی عربیہ بالکل ایک آئسولیشن کا شکار تھا. لیکن جب وہ آئے ہیں 2005 میں، جب انہوں نے اس ملک کی باغڈور سنبھالی اور اقتدار میں جب وہ آئے، تو پھر انہوں نے لوگوں کے اندر ایک نیا جو ولولہ، ایک نیا جذبہ کہ قوم کو پھر سے ابھارنا ہے اور اس ملک کو پھر سے بنانا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا جو ویژن تھا، وہ ویژن کے تحت انہوں نے اتنی یونیورسٹیز یہاں پہ قائم کر دی، ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹیز یہاں پہ قائم کی. ہیلتھ کیئر میں بہت بڑا زبردست کام انہوں نے کیا. ریلوے، جس کا کوئی تصور یہاں پہ سعودی عرب میں نہیں تھا، وہ ریلوے کا جو بہت بڑا بلینز آف ڈالر انہوں نے اس میں ڈالے. اور عالم اسلام کے لیے جو ایکسپینشن قادم حرمین شریفین نے جو کیا ہمارے مدینہ میں اور مکہ میں، تو اس کی مثال تو پوری تاریخ میں نہیں ملتی، پوری اسلامک تاریخ میں اتنا میسو ایکسپینشن، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہے اس میں استعمال ہوئے. تو لوگ جو ہے بہت غم زدہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت لوگوں سے بہت کلوز رہے ہیں، جو پچھلے بادشاہ تھے کنگ فہد کے حوالے سے یا دوسرے، تو ان کا جو ہے وہ ویسٹ میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، وہ ویسٹ میں ان کے کوئی روابط تھے. لیکن کنگ عبداللہ کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ روٹڈ ان دا سوئل تھے، یعنی اپنی ٹرائب سے ان کے بہت زیادہ جو ہے گہرے تعلقات تھے.
یہ بتائیے گا اس وقت دنیا بھر سے تعزیتی اور تعینیتی پیغامات وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، بہت ساری قیادت جو ہے دنیا کی وہ وہاں پہ موجود ہے، پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ ترکی کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اردن کے شاہ عبداللہ وہاں پہ موجود ہیں، صدر باراک اوباما نے تعزیت کی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد سعودی عربیہ جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے رسپونڈ کر رہی ہے اس انتقال پہ؟
دیکھیے جب بھی اس قصے کے حوالے سے کوئی ذکر آتا ہے تو لوگ سیکٹرزم کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، سیریا کو آپ لے لے، عراق کو آپ لے لے، یمن کو آپ دیکھنے کے وہاں کیا، لبنان کے اندر کیا صورت حال ہے، ایجپٹ کے اندر کیا معاملات ہیں، تو اس پورے خطے میں ایک ایسا خطہ جو بالکل جس آگ کی لپیٹ میں ہے، اس میں سعودی عرب بالکل ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں بالکل امن اور امان اور شانتی جو ہے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، تو اس کا پورا جو ہے کریڈٹ، پورا کریڈٹ جو ہے آپ کو شاہ عبداللہ کو دینا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے تمام سارے جو ورلڈ لیڈرشپ جو اس وقت جو جس طرح کے بیانات ان کے جو آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت مدبر، ایک بہت اسٹیٹسمین جو رول جو کنگ عبداللہ نے ادا کیا، اور پھر 2005 میں جب تمام ساری مسلم دنیا بالکل بکھری ہوئی تھی تو انہوں نے ایک اسلامک کانفرنس یہاں پہ مکہ میں بلائی اور لوگوں کو ملانے کی انہوں نے کوشش کی، اور تو یہ سعودی عرب کو انہوں نے جس طریقے سے اتنے مشکل لمحوں میں، اتنے مشکل اوقات میں، تھے کہ 9/11 کے بعد بالکل ایک آئسولیشن کا شکار تھا سعودی عرب، اس کو پھر سے G20 کا اس کو ممبر بننا، اور G20 کے بعد WTO کا اندر اس کو ممبر بننا، فورن انویسٹمنٹ کا یہاں پر آنا، اس کا پروٹیکشن ہونا، اور پھر یہ لوگ جو چمگوئیاں جو وہاں باہر سنتے تھے کہ سکسیشن کیسا ہوگا، یہ کیسی معاملات کیسے طے ہوں گے، دیکھیے کتنے اسموتھ سکسیشن ہوا ہے، ہم تو یہاں اندر بیٹھے ہوئے ہم کو تمام تر چیزوں کا اندازہ تھا کہ ایک دم اسٹیبلٹی۔
تھوڑی اس میں بھی تفصیل بتائیے، کون سے مقتدر حلقے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جان نشین کون ہوگا، اقتدار کس طریقے سے منتقل ہوگا دیگر افراد تک؟
دیکھیے ایک الیجنس کاؤنسل یہاں پہ بنی ہوئی ہے، اس الیجنس کاؤنسل میں جو اس ملک کے فاؤنڈر عبدالعزیز تھے، کنگ عبدالعزیز، ان کے تمام سارے بیٹوں کے، یا تو جو بیٹے حیات ہیں وہ، یا نہیں تو ان بیٹوں کے جو بیٹے ہیں وہ اس کاؤنسل میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ کنسنسس سے طے کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ اس میں آلریڈی یہ طے تھا کہ سلمان جو ہے وہ کراؤن پرنس سے ولی عہد تھے، ظاہر ہے وہ اب بادشاہ بن گئے، اس کے بعد جو ڈپٹی ولی عہد تھے میگلن، اب وہ اب ولی عہد بن گئے، اور اس کے بعد میں ایک نیا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، تو بالکل کنسنسس کے تھرو ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے میاں صاحب اور شہباز شریف دونوں یہاں پر اس وقت موجود تھے، پاکستان کے حوالے سے کنگ عبداللہ کے بہت گہرے روابط، پرسنل تعلقات، میاں صاحب سے تو ظاہر ہے بہت گہرے تعلقات ان کے رہے ہیں، بلکہ کئی ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے سگے بھائیوں کی طرح ہے، یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، کئی لوگوں کے سامنے پبلکلی انہوں نے یہ کہا، تو ان کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک جذباتی ان کا لگاؤ رہا ہے، وہ پاکستان ہر وقت جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی تھے، اور پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ان کے لیے ایک بڑا ایک عجیب، یعنی ہم دیکھتے تھے جب بھی وہ ذکر آتا تھا تو پاکستان کے لیے، خواہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے ہو یا سینکشنز کے حوالے سے ہو، تو ہمیشہ وہ پہل کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح پاکستان کو ہر بحران سے نکالا جائے۔
بہت شکریہ سراج باب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں سعودی عربیہ سے اپ ڈیٹ کیا۔ چودھری نعمان ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب۔ جاوید اقبال صاحب، آپ اگر ہم سفارتکاری کی طرف آئیں تو کیا دیکھتے ہیں، پچھلے دو عشرے جب ملکی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، سعودی عربیہ نے اپنے سفارتکاری کے اس میدان میں دنیا کے ساتھ کس طرح اپنے ربط کو بڑھایا ہے، خاص طور پہ مشرق وسطی پہ اور مڈل ایسٹ کے اوپر کیا انفلوئنس، کیا اثر و رسوخ رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں آپ نے کیا اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے پچھلے دو عشروں میں جو سب سے بڑی کامیابی سعودی عربیہ کی ہے اور شاہ عبداللہ کی تھی، وہ یہ تھا کہ جو سعودی عرب بالکل ڈائریکٹ، تقریباً ڈائریکٹ جنگ میں انوالو رہا عراق اور جب کویت کا مسئلہ ہوا، اور اس سے پہلے جب ایران اور عراق کی جنگ تنہی تھی، تو بہت ایک قسم کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ گرم پانی تھا ان کے گرد، اور کسی وقت بھی وہ سعودی عربیہ بھی انوالو ہو سکتا تھا، لیکن شاہ عبداللہ نے اس پچھلے دو عشروں میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو اس ڈائریکٹ سچویشن سے نکال کے اور وہ زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف گئے ہیں، اور اسی سے آپ دیکھیے گے کہ ان کا کا جو اوورچر ہے اپنے نیبر کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، تو نہایت ہی، جیسے مجھ سے پہلے جو سپیکر فرما رہے تھے
جی،
کہ ان کا نہایت ہی ڈائریکٹ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت ہی اچھے تعلقات تھے، لیکن ان کا اوور آل جو امیج تھا خاص طور پر مسلمان دنیا میں، وہ ایک بنیولنٹ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ جو نئے بادشاہ ہیں سلمان، جو وہ ان کو زیادہ لوگ ڈائریکٹلی تو نہیں جانتے، لیکن ہاؤس آف ساؤتھ جو ہے وہ عام طور پر اپنی پالیسیز جو ہے اتنی جلدی چینج نہیں کرتے، اور ان کی بڑی سٹیبل اور دور رس پالیسیاں ہوتی ہیں.
صحیح.
اور ہاؤس آف ساؤتھ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک پلر یا ایک یعنی
تو ہاؤس آف سعید کو ہم بیسیکلی اسٹیٹ سمجھیں، بنیادی اسٹیٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں اس کو ہم سمجھیں کہ وہ ہاؤس آف سعید سے لیے جا رہی ہیں.
وہ بنیادی جو ڈیسیجن ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر چینج آئے گی، اور یہ ایک پورا ایک جو پیٹرن ہے وہ یہی رہا ہے. جو لوکل لیول پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں اس میں، یا ریجنل لیول پہ کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ آ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ عبداللہ کی جو پالیسی تھی وہ مور اور لیس وہی کنٹینیو رہے گی، اور جو خطے میں بھی اور مسلمان دنیا میں بھی جو سعودی عرب کا سٹیٹس ہے وہ ابھی نئے بادشاہ کو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا رویہ پرو ایکٹیو ہے یا وہ زیادہ تر اپنے آپ میں کنٹین رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک شاہ عبداللہ کا تعلق تھا، ان کو ایک بڑی ریفرنس اور ان کا بہت بڑا مقام تھا مسلم دنیا میں، اور لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے.
جی اب یہ دیکھیں گے، ہم ذرا ان کے سیاسی ورثے پہ بات کرتے ہیں. نعمان ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان، آپ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور انٹلیکچوئلس کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، اور آپ وہاں پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی، اور سیکورٹی ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب کو ایک قدامت پسند معاشرہ خیال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں گزشتہ 20 برسوں میں، اگر ہم خاص طور پہ صرف انہیں سالوں کا تذکرہ کریں جب وہاں پہ شاہ عبداللہ حکمران تھے، تو کیا تبدیلیاں آئیں، کیا جدتیں آئیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں، جیسے مخلوط تر درج تعلیم کی بات ہو تو اپنی کنگز یونیورسٹی میں یہ کچھ ہونا ناممکنات میں سے خیال کیا جاتا تھا.
جی، اگر دیکھا جائے تو اسی لیے ان کو تھوڑا سا باقی لوگوں سے مختلف تصور کیا جاتا تھا کہ شاہ عبداللہ جو ہیں وہ مطلب ایک ماڈریٹ آدمی ہیں، اور مطلب اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور انہی کے دور میں ہم دیکھیں انہوں نے کرٹیسم کی کچھ اجازت دی پالیسیز کے اوپر اس کے بعد، اور ابھی ریسنٹلی جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ عورتوں کو جو کام کی اجازت دی جائے، ان لوگوں کو لایا جائے تاکہ وہ جو ہے کام کر سکیں. اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز جس کی آپ نے بھی بات کی، ایک نہیں کئی انہوں نے بنائی، اور کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جن میں آپ مخلوط تعلیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل فوراً اسٹینڈرڈس کے اوپر. تو انہوں نے تو کام بہت کیا، اور اسی وجہ سے ان کو پسند بھی کیا جاتا تھا لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ یہ ایک ماڈرن آدمی تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو ہے مطلب کچھ اس میں تبدیلی لائی جائے، کیونکہ ان کو اس چیز کا ادراک ضرور تھا کہ اس طریقے سے معاملات واقعی نہیں چلایا جا سکتا. تو ان کو نظر بھی آتی ہیں چیزیں. تو عورتوں کے لیے کچھ پیچھے یہ بھی ڈسکشن چلتی رہی ہے لوکلی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ چیز. بہرحال اس کو ہم اگر قطع نظر اس کو دیکھیں، لیکن عورتوں کو کام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ پالیسیز بنائی ہیں، اور میں یہیں پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لیبر لاز میں کچھ تبدیلیاں بھی لائے ہیں. اور اوور آل ایک سعودائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے یہاں پہ کافی عرصے سے، کہ مطلب سعودیز کو جابس کے اندر لایا جائے، وہ عورتیں ہوں یا آدمی ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم ان کی جو ایک بڑی تعداد ان کی جو پاپولیشن کی ہے وہ 30 سال سے نیچے ہے، ان کو بھی امپلائمنٹ کے اندر لے کے آنا ہے. تو عورتوں پہ بہت زور انہوں نے رکھا کہ انہیں بھی اسٹریم لائن کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک اپنا اہم کردار ادا کریں.
جی اچھا نعمان، اگر ہم سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان کی لیگیسی میں جو مشرق وسطی ہے وہ بڑی اہمیت کہاں مل رہا ہے، شام میں جو حالات ہیں، یا ایران کے اندر اس کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو دنیا کا ایک موقف رہا ہے، تو اس کو بلڈ اپ کرنے میں سعودی عربیہ کا ایک اہم کردار ہے اور وہ دنیا کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اب پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ عرصے میں شام اور ایران دونوں جگہوں پہ صورتوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو سعودی عربیہ کے لیے شاید زیادہ قابل قبول یا پسندیدہ نہ ہوں، تو اس ریفرنس میں کیسے دیکھا گیا اور کیا دباؤ محسوس کیا گیا وہاں پہ سعود ہاؤس پہ، اور آنے والی جو قیادت ہے وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلے گی؟
جی تبدیلی تو بہت بڑی نظر آئی ان کے جب یہ تھے اس دوران بھی اور ابھی بھی. ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کنگ سلمان کے اوپر کہ دیکھیں نارتھ میں سعودی عربیہ میں نارتھ میں ان کو سب سے بڑا خطرہ داعش سے ہے, آئی ایس سے ہے, اور اگر آپ ساؤتھ میں دیکھ لیں یمن میں یہ چیز خیر نئی تو نہیں ہے لیکن یہ ہوتیز ٹرائب ہیں جو شیعہ میجورٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے ایک مصیبت بنائی ہوئی ہے اور ریسنٹلی ان کے پریزیڈنٹ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے
جی.
تو ایک بہت بڑا پریشر ہے. باقی سیریا کے حوالے سے اور عراق کے حوالے سے اس میں بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے رجیم چینج کے لیے کوشش کی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کے یہی کیٹلسٹ ہے تاکہ جو ہے نا رجیم چینج کیا جائے, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ نیڈز اور جب انٹرنیشنل سیکیورٹی میں اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں نیڈز بدلتی رہتی ہیں. اب ریسنٹلی ایک نیا انالیسز ہم نے یہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ یہ جو یمن کے اندر ہیں جو ہوتیز ٹرائبز ہیں جو شیعہ میجورٹی والے لوگ ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایران امریکہ کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی ایک نئی ڈائمینشن سامنے آ گئی ہے, اور یہ ڈائمینشن اگر آتی ہے اگر ٹینجیبل ہوتی ہے تو یہ نئے کنگ سلمان کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہے.
جی ایڈمرل جاوید اقبال صاحب آپ یہ فرمائیے گا مشرق وسطی وہاں پہ سعودی عربیہ کی حکمت عملی اور اس کو لے کر چلنا شاہ عبداللہ کا, ان میں کہاں تک انہیں کامیابیاں ہوئیں جو سعودی عربیہ کے نقطۂ نظر سے عام تھیں اور کہاں پہ انہیں مشکلات یا چیلنجز کا سامنا رہا؟
دیکھیے انہیں کامیابی تو اس لحاظ سے ہوئی کہ سعودی عرب نے جو ہے ایک اکنامک اسٹیبلٹی رہی اور اس میں یہ جو ان کا جو ارد گرد مثلا ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک سے نہیں ہوا. لیکن جو ان کو خاص طور پر یہ جو کامیابی ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ اس ریجن میں جو انہوں نے ابھی ایک ماڈریشن کی طرف سٹیپس لینے شروع کیے, خواہ وہ ایران ہے یا خواہ وہ اور شیعہ کمیونٹی ہے, ان کی طرف بھی انہوں نے ایک اورچر تھا ان کا کہ یہ جو ہے اس کو پیسیفائی کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناکامی اگر دیکھا جائے تو یہ کہ یہ القاعدہ یا داعش کو یہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے, اور یہ جو پودا لگا تھا القاعدہ کا خود سعودیہ سے لگا تھا اسامہ بن لادن کا, اور وہ اتنا پھر وہ پھیلا اور فلرش کیا کہ اب وہ آئی ایس جو ہے آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ ایک قسم کی ان سے بھی بڑھ کے وہ قوت لے گئے ہیں. تو ناکامی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو خود سعودی بیس سے اٹھا القاعدہ کی شکل میں وہ ان کو ٹائم بھی سپریس نہ کر سکے. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کا یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ ایک امیج جو ہے مسلم ورلڈ کا بہت ڈیمیج ہوا. اور لیکن کامیابی اس میں یہ ہے کہ وہ اوپن کر رہے تھے, جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, عورتوں کے معاملے میں اور ٹالرنس کے معاملے میں, اور ان کی جو کلوز ڈور پالیسی تھی
جی.
وہ اس کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ چینجز کو محسوس کیا کہ دنیا میں اب ایسا نہیں چلا جا سکتا, تو اس کو ہمیں اس کو تھوڑا اور کھولنا ہوگا, اور صرف ایک ہی راستے پہ, اور خاص طور پر یہ جو ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے
جی.
اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ شاید امید کی جاتی تھی کہ وہ شاید سوویت یونین کی طرف بھی کسی یا اگر چائنا کی طرف جو ہے ابھی کچھ اور راستے بنیں گے, لیکن اب آنے والے شاہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس طرف توجہ دیں گے کہ نہیں.
ہمارے ساتھ رہیے گا ایڈمرل جاوید اقبال صاحب اور نعمان ظفر صاحب, ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک کوشچن اور ایک کوئک انالیسز ہم یمن کی صورتحال پہ آپ دونوں کا لیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے یمن میں سیاسی صورتحال کی, جہاں پہ صدر نے استعفی دے دیا ہے, لیکن یمن کی پارلیمنٹ نے صدر عبد ربا منصور ہادی کا استعفی مسترد کر دیا ہے, منظور نہیں کیا, اور سیاسی اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک پارلیمان کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر اور حوثی حوثی ملیشیا کے درمیان سیاسی رسہ کشی جاری ہے اور پیر سے ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس کا پہلے بھی حوالہ ہم ہوا یمن کی صورتحال کا جب ہم بات کر رہے تھے شاہ عبداللہ اور ان کے انتقال اور ان کے رحلت پہ. ہمارے ساتھ ہیں نعمان ظفر, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمرل جاوید اقبال صاحب. جاوید اقبال صاحب, آپ نے سفارتکاری بھی کی ہے اس ریجن کے اندر, کیا دیکھ رہے ہیں یمن کا بحران اور خاص طور پہ اس علاقے کے اندر مسلم ریاستوں کو جس نوعیت کی انٹرنل ملیٹنسی کا سامنا ہے, عسکریت پسندی کا سامنا ہے, کتنا چیلنجنگ ہے, اور یہ ریزگنیشن, یہ استعفی صدر کا, یہ اس بحران کو مزید کتنا شدت اختیار کر سکتا ہے اس سے؟
دیکھیے, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یمن کی جو صورت ہے وہ بہت ہی انسرٹن ہے, اور یہ ایک استعفیٰ یا پریزیڈنٹ کا بھی استعفیٰ جو ہے بذات خود کرائسس کو سالو کرنے میں ناکام رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس ریجن میں جزیرہ نما عرب میں یمن میں شروع سے جو پہلے یہ ایک لیفٹسٹ ویوز والے لوگ اور ایک سوویت بلاک میں یہ یمن رہا ہے, تو اس کے جو پیروکار رہے ہیں یا جو ان کے اس وقت کے جو تھاٹ پروسیس تھا وہ کنٹینیو کیا ہے, اور اس نے یمن شروع سے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک جہاں پہ بادشاہت اس طرح کا اثرات کبھی بھی نہیں رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی آزاد اور اپنی مرضی کے لوگ تھے. اب جو یمن میں یہ جو کرائسس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر فورن ہینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, امریکہ کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. القاعدہ کے لیے یہ ایک بیس تھی, لیکن القاعدہ کو جواز بنا کے یمن کے انٹرنل میٹرز میں جو ریجنل ہیں اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اتنی نظر نہیں آتی, لیکن ان کا بہت رول ہے, اور خاص طور پر امریکہ نے یمن میں ان کے جو ڈرون ٹارگٹس رہے ہیں وہ بہت ایکسکلوسو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ایران کا بھی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہے. اور جو سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ کیا ایران اور امریکہ کا کلوژن ہے اس معاملے میں, اور یہ جو اصل میں ریجن جو مڈل ایسٹ کا ریجن ہے اس میں شیعہ سنی ڈیوائڈ کو جو ہے وہ بہت بری طرح استعمال کیا گیا ہے, اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. یہ سعودی عرب کو اور سنیوں کو ہمیشہ شیعہ کی ایک ڈرایا جاتا ہے, اور شیعہ جو لوگ ہیں ان کو ایک سنی میجورٹی کا ڈر دیا جاتا ہے, جس سے مسلم ریجن جو ہے اس خطے میں مڈل ایسٹ میں وہ ہمیشہ آپس میں برسرے پیکار رہا ہے, اور ان میں آپس میں کانفیڈنس نہیں رہا. اب یہ بہت خوش قسمتی ہوگی مسلم ورلڈ کے لیے کہ اگر یہ ریجنل ریاستیں جو ہیں شیعہ سنی ڈیوائڈ جو ہے ریجن میں, اگر وہ بیٹھ کے اپنے معاملات اچھے طریقے سے حل کر لیں, ورنہ یہ
جی الٹیمیٹلی ظاہر خطے کی اور ملکوں کی اپنی قیادتوں کو ان چیزوں کا دیکھنا اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے.
یہ یمن کی جو صورت حال ہے اس میں پراکسی وار بھی ہو رہی ہے, اور اس میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ یہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی کا بہت اثر ہے, یہ اس قسم کی جو باقی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں یا کوئی ڈیموکریٹک جو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی بھی ٹرائبل بہت سوسائٹی کا رول ہے, اور اس میں وہی ٹپیکل لائلٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یمن میں یہ سعودی عرب کو کتنا رول پلے کر سکتا ہے, اور سعودی عرب کے لیے اس کی اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے یہ آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. لیکن یمن میں ابھی تک کرائسس سچویشن یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ کلیئر
شدید ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں,
یہ آپس میں بیٹھ کے یہ کوئی
فارمولا ڈیوائز کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی ایک بات یہاں پہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو میں دیتا چلوں, جین ساکی ان کے ساتھ جو پریس ان کی پریس بریفنگ تھی اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ ریسپونڈ کیا تھا کہ ہم ہادی کو ہی یمن کے قانونی صدر جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, اور ان کے ایگزیکٹلی الفاظ یہ تھے کہ ہم قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں یمن کے حالات پہ, اور دونوں فریقوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ تشدد اور تناؤ اس سے گریز کریں اور آپس میں بات چیت جاری رکھیں. نعمان ظفر صاحب, آپ کا انالیسز یمن کی صورتحال پہ؟
جی میرا ہمیشہ سے یہی نیریٹو رہا ہے, اور آپ کے پہلے بھی پروگرامز میں یہی کہتا رہا ہوں کہ جو فورن سلوشن ہم لے کے آتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر وہ نیچرل نہیں ہوتا. ہر ملک ایک نیچرل پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے, ایک ایولوشن سے گزر رہا ہوتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے انسٹیٹیوشنز ان کے لوگ میچور ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ جب عرب سپرنگز کی باتیں چل رہی تھی اور بہت چینجز بھی اس ریجن کے اندر آئیں, تو اس وقت بھی یہی میں مطلب کہہ رہا تھا کہ جو فورن فورسز آتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹو ڈو دیز تھنگز آن ود آور وے, مطلب ہمارے طریقے سے آپ کریں, آپ اپنے طریقے سے نہ کریں, ہم آپ کو سمجھائیں گے. تو وہ یہ جو نظریہ ہے کرنے کا, یہ میرے حساب سے فیل ہو چکا ہے. اب میرے خیال سے ان کو یہ چاہیے تھا اس یمن میں خاص طور پہ, کیونکہ اگر اس کو ابھی سے لو ٹیکل نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج بن جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, کیونکہ یہاں صرف یہ ہوتیز نہیں ہیں, یہاں پہ ان کے لوکل جو ٹرائبل ڈائمنشن ہے وہ بڑی وائلنٹ ہے, اس کے بعد القاعدہ کا بیس بن چکا ہے پاکستان سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ, اس کے علاوہ اور آئی ایس کا جو ہے نا وہ مطلب یہاں پہ ہو سکتا ہے, اگر القاعدہ یہاں پہ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بھی یہاں آ سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے. انہیں چاہیے کہ یہاں پہ ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ اچھی خبر آپ نے ابھی جو ریسنٹلی بتائی ہے کہ جی امریکن جو جنرل صاحب نے بتایا کہ جی ہم انہیں کو پریزیڈنٹ منصور صاحب کو پریزیڈنٹ تصور کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے, لیکن انہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اسی کو ان کے جو لوکل طریقے ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے, تو فوراً سولوشن نہ لایا جائے, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس معاملے کو حل کرنا ہوتا ہے اور ان کو بٹھا کے نئی یونٹی گورنمنٹ کی اگر ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں یہ سادہ پروونس والے یہ جو ہیں شیعہ, تو ان کو بیٹھ کے ان کی بات سننی چاہیے. دیکھیے جتنے بھی علاقے ہیں انکلوڈنگ پاکستان, اصل میں ان کی جو روٹس ہیں اس پہ کوئی کام نہیں کرتا. دیکھیے ویک اکانومیز ہیں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو القاعدہ ملے گی, یہ الدائش ملے گی, پھر پوئر انکم ڈسٹریبیوشن کے پرابلمز ہیں, پھر ریلیجیس اسٹرگل ہے, اور پھر انٹرنل ٹینشنز ہیں سوسائٹی کے اندر, پھر کلیش ود ان اسلام اب شروع ہو گیا. اب دیکھیں شیعہ سنیز, پھر ود ان سنیز ایک معاملہ شروع, ابھی داعش والوں کو دیکھ کے وہ سنیز کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ بے شک پریزیڈنٹ منصور کو لے آئیں یا پریزیڈنٹ کسی اور کو لے آئیں, یا آپ کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور کاسمیٹک سرجری سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے.
جی نعمان ظفر ہمارے ساتھ رہے گا, اور ایڈمرل جاوید اقبال صاحب آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور دونوں سیگمنٹس میں آپ نے اپنا انالیسس دیا. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم سامعین بات کریں گے پاکستان اور افغانستان ان کے درمیان بہتر ہوتا ہوا فوجی تعاون, اور اس میں ہمیں نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہوں گے اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلیمان تاروالی, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بہتر ہوتا ہوا تعاون, اس کی فضا یا اس کی کوارڈینیشن, سرحدوں کی نگرانی مؤثر بنانے کے لیے دونوں اطراف کی فوجی قیادت اس کے بڑے متواتر ایک دوسرے کے ساتھ اجلاس ہوئے ہیں. خاص طور پہ سانحہ پشاور کے بعد انتہائی اعلی سطح کی جو فوجی قیادتیں ہیں دونوں اطراف کی, ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اور اس بات پہ توجہ مبذول رہی ہے کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اور دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کس طرح سے بہتر بنائے جائیں, کوارڈینیشن تعاون کس طرح سے بہتر بنایا جائے کہ اس عسکریت پسندی سے نمٹنے میں اسے مدد مل سکے. آج بھی آئی ایس پی آر نے جو ایک بیان جاری کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے پاکستان کے جو جنوبی کمانڈ کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا, انہوں نے جمعرات کو افغانستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اس پہ فوکس رہا, لیکن چونکہ دونوں ملکوں کو عسکریت پسندی کا دہشت گردی کا سامنا ہے, کتنا ضروری ہے کہ دونوں اطراف کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو فوجی قیادتیں ہیں اور فوجی لیڈرشپ ہے, وہ ایک پیج پہ ہوں. انالیسز ہم لیں گے, چودھری نعمان ظفر ہیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں, ایسوسیٹ ہیں فاٹا امپاورمنٹ فورم اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ یہ بتائیے گا, یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ سانحہ پشاور کے بعد افغانستان اور پاکستان کی فوجی قیادتوں کے درمیان تعاون یا رابطے جس تواتر سے ہو رہی ہیں, کتنے سود مند ہو سکتے ہیں عسکریت پسندی کو کنٹرول کرنے میں؟
شکریہ, میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام. جہاں تک وہ ان آنے جانے کا اور وزٹس کا اور ہائی پروفائل اور پھر اس سے آ کر کور کمانڈر کے لیول پر بات آ گئی جو کہ ایک شو ڈی بارڈرس پر ان کے ٹروپس موجود ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں اور بارڈر کوآرڈینیشن کرتے ہیں جو کہ بلوچستان سائڈ پر ہے اور ادھر فاٹا سائڈ پر جو پشاور کور کمانڈر ہیں اور ادھر بلوچستان میں جو کور کمانڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اوپر لیول پر پہلے ہمارے چیف کے اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کے جو میٹنگز ہوئے تھے ان کے عسکری قیادت کے ساتھ اور ان کے پولیٹیکل قیادت کے ساتھ, تو لگتا ہے کہ اس کے اثرات اب نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ جو ایکچوئل لوگ بارڈر پر موجود ہیں, جن کے ٹروپس موجود ہیں, جن کے فوجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس بارڈر پر تاکہ ان کی جو کراسنگ ہے, ان کی جو مانیٹرنگ ہے, ان کی جو مینجمنٹ ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے اور اس پر ایکشن کرنا ہے, اس کے بارے میں میرے خیال میں کہ یہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. اور یہ پیش رفت زمینی حقائق کو ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے اگر بات چیت ہوتی تھی پولیٹیکل سطح پر یا سفارتی سطح پر تو اب دونوں ملٹریز کے درمیان جو زمینی حقائق ہیں اور جو ایکچوئل انٹیلیجنس ہے جو کہ اس وقت ایکشنیبل ہوتا ہے اس پر بات چیت ہوتی ہے اور اس کو ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں اور اس کے نتائج میرے خیال میں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایکشن دیے ہیں جو کہ پشاور واقعے کے کچھ جو مبینہ دہشت گرد تھے ان کو پکڑا گیا ہے پانچ ان میں سے, اور اس کے علاوہ جو کنڑ میں بھی کچھ کاروائی کی ہے اور یہاں پر بھی جو ضرب اعظم ہے اس کے جو ایکچوئل سچویشن میپ ہے اس کے لحاظ سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو حقانی نیٹ ورک ہے یا باقی جو ان کے ریزرویشنز ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے, ان کے خلاف کیا ایکشن دیا گیا ہے. تو یہ جو فریکوینٹ موومنٹ ہے یہ میرے خیال میں کہ جو پہلے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہوا ہے اور اب کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ جو زمینی کاروائی ہے اس کی طرف بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں.
جی چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ کا انالیسز دونوں ملکوں کی افواج افغانستان اور پاکستان کی اعلیٰ سطح پہ قیادتوں کے آپس میں رابطے, اعتماد سازی اور میں بہتری اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خاتمے میں کتنے مددگار ہیں؟
دیکھیں جی, میں تھوڑا سا محمد صاحب سے اختلاف کروں گا. میری نظر میں مطلب جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک ان میں کوئی ٹینجیبل کوآرڈینیشن نہیں ہوئی, انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا میکینزم ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کوئی کوآرڈینیشن سیل بنا دیا جائے جس میں بیٹھ کے انفارمیشن کو شیئر کیا جائے. یہ ہوائی باتیں ابھی کر رہے ہیں, اگر مطلب پاکستان میں پشاور کا حادثہ ہوا تو اس کی ریئیکشن میں ہمارے جنرل صاحب وہاں چلے گئے اور ان سے کچھ ڈیمانڈ کی کہ آپ ملا فضل اللہ کو پکڑیں کنڑ میں, آپ اپنا کچھ آپریشن کریں, انہوں نے کر دیا. ملا فضل اللہ تو ابھی تک نہیں آیا, تو اس چیز کو آپ وہ نہیں کرتے. میں پہلے بھی آج پروگرام میں بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک لیول کی چیزیں, یہ ٹیکٹیکل لیول کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ کو اگر آپ واقعی آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ جی ان کی جو کوآرڈینیشن کی جو بات ہے وہ اچھی ہو گئی ہے, دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے لگے. ابھی سب میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ ان کے درمیان اعتبار کی فضا قائم ہو گئی ہے, اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. ریسنٹلی کل یا پرسوں ان کے انٹیلیجنس کی طرف سے ایک ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی جو کابل کے اوپر ابھی اٹیک ہوا ہے اس کے اندر جو ایکسپلوزیو استعمال ہوا ہے یہ ملٹری گریڈ کا تھا اور یہ پاکستانی ملٹری اس کو استعمال کر رہی ہے. اس فضا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ ہمارے اوپر اعتبار کریں گے.
برگیڈیئر سعید نذیر صاحب, ان کا جی کوئکلی برگیڈیئر صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے گا. نعمان ظفر صاحب نے کیس جو بلڈ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوآرڈینیشن نہیں ہے, اب بھی عدم اعتماد کی فضا بھی موجود ہے اور اس میں ٹیکٹیکل لیول پہ وہ کہتے ہیں کچھ انیشیٹو ہیں لیکن اسٹریٹجک لیول پہ کوئی بات نہیں ہو رہی.
اصل میں بات تو شروع ہوئی ہے اسٹریٹجک لیول پر اور اسٹریٹجک لیول سے جب ڈائریکشنز آتے ہیں تو پھر ٹیکٹیکل لیول پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو ایک اوپن کنفرنٹیشن تھا اور ایک دوسرے کا بالکل بات نہیں سنتے تھے, اب ایک دوسرے کی بات بھی سن رہے ہیں اور ان کو کریڈیبل بھی سمجھ رہے ہیں اور ان کو توجہ بھی دے رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا کافی لانگ دورانیہ ہے, تو اس دورانیہ کو اتنے کم ٹائم میں ٹیلیسکوپ کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا.
ٹائم لگتا ہے جی. برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا.
قدم بڑھائے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% ہے. 100% ریزلٹ تو تب سامنے آئیں گے اور جب دونوں طرف پر مکمل اعتماد کا فضا قائم ہو جائے گا, جو دونوں طرف کے اسٹریٹیجک انٹرسٹ کنسائڈ کر جائیں گے اور جو دونوں طرف کے افواج ہیں وہ ان کا آنا جانا اور ان کا زمینی حقائق کے مطابق جو ایکشن لے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. اگر ادھر ہم ضرب عضب کا آپریشن کرتے ہیں تو ادھر بارڈر کا سیل ہونا وہ جو ایک قسم کا ہیمر اینڈ اینول والی بات ہوتی ہے اس کا واقع ہو جانا بارڈر پر, اور پھر اتنا بڑا بارڈر ہے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ یا میرے خیال میں جو موجودہ ہماری کیپیسٹی ہے یا جو فوجیں ہیں دونوں طرف پر ان کو سنبھالنا بھی کافی مشکل کام ہے.
جی بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور
واقعات ہوتے رہیں گے.
بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چودھری نعمان ظفر صاحب آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارت اور امریکہ کے تعلقات پہ بات کریں گے. صدر باراک اوباما ان کا اتوار سے شروع ہونے والا 3 روزہ دورہ اس کے پس منظر میں ایک بریک کے بعد.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ویٹو میر, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صدر باراک اوباما. ان کا اتوار سے 3 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے بھارت کا, جہاں پہ وہ یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شریک ہوں گے. یہ غیر معمولی دعوت نامہ تھا جو ان کو دیا گیا ہے, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بھارت میں عموماً ایسے سربراہان مملکت کو یہ عزت بخشی جاتی ہے جن کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے اور بہتر رہے ہوں. یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان ان کا نام, ان ممالک کے سربراہان کا نام کبھی بھی اس موقع پہ مدعو کیے جانے والے حکمرانوں یا قیادت میں نہیں رہا ہے. امریکہ کو بھی پہلی بار بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 70 برس کے بعد یہ دعوت نامہ وہاں پہ ملا ہے, اور صدر باراک اوباما وہاں پہ موجود ہوں گے. بھارت سے جب ہم دیکھتے ہیں مختلف ایکسپرٹس کی اوپینین تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات میں بہتری کی جانب انیشیٹو لیے جائیں گے. دفاعی تعاون اور تعلقات دونوں ملکوں کے سامنے خاص طور پہ اس کے پیش نظر ہے, کیونکہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہے جس میں خاص طور پہ جو بھارت کی ایک دفاعی قوت ہے اس کا بھی اظہار دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس موقع پہ صدر باراک اوباما کی وہاں پہ موجودگی بڑی سمبولک ہے, بڑی علامتی ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نیوکلیئر سیکٹر میں, نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں, اور اسی طرح اسلحہ کے شعبے میں خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے لیول کے معاہدے یا تعاون ہو سکتا ہے, اور بڑا ایجنڈا جو ہے وہ وہاں پہ شیپ اپ ہو سکتا ہے. انالیسس لیں گے, ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے پروفیسر رونی ٹھاکر صاحبہ نے, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کی, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے, اور بھارت امریکہ تعلقات کی بات ہوگی تو چائنا کی کنسرنز کو بھی ہم سامنے رکھ کے اس پہ بات کریں گے. دیپک دھوبل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وائس آف امریکہ کے لیے ہمارے اردو کورسپونڈنٹ ہیں. انہوں نے خاص طور پہ اس دورے کی کوریج کے لیے وہاں پہ وہ گئے ہیں, ان سے ہم پہلے کچھ اپ ڈیٹ لیں گے, اور اس کے بعد بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا اس دورے سے اور خاص طور پہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اگر دفاعی تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو کیا واقعتاً وہ سوالات جینون ہیں جو پاکستانی میڈیا میں ہم اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کو اس پہ تشویش ہو سکتی ہے. دیپک دھوبل صاحب آپ ہی ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا تیاریاں بھارت میں ہو رہی ہیں صدر باراک اوباما کے استقبال کے لیے, اور ان کے اس دورے کے پس منظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز, کیا توقعات ہیں؟
سب سے زیادہ اگر یہاں پہ کہیں تیاریاں اور جس بارے میں بات ہو رہی ہے عام لوگوں میں, جب لوگوں کے بیچ آپ جائیں اور اخباروں میں جو خبریں ہیں اور وہ ہیں زیادہ تر سیکیورٹی سے لے کر کہ کس طریقے سے دلی کو پوری طرح سیکیور کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی حادثہ نہ ہونے پائے. آج جو یوم جمہوریہ کے موقع پر پریڈ ہونی ہے اس کی آج فل ڈریس ریہرسل تھی, اور اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے اندر ویسے ہی جو یہ پریڈ رہتی ہے اس دوران کافی سیکیورٹی رہتی ہے, لیکن اگر آپ دلی میں اس وقت گھومیں تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے, اور اب پولیس فورس جو نہیں دکھتی تھی بہت زیادہ کئی جگہوں پر, وہاں پر بھی وہ لوگ ہیں, پولیس نے بیریکیڈ لگا رکھے ہیں. اور لوگوں سے بات کرو تو ہر کسی کا یہی کہنا ہے کیونکہ براک اوباما اس بار آ رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی کی گئی ہے, اخباروں میں خبریں بھی اسی طریقے کی ہیں. دوسری ایک جو خبریں ہیں एक्सपर्ट्स को लेकर, और मोदी और बराक ओबामा जो एक बड़ी खबर थी वो ये थी कि बराक दोनों के दोनों मिलकर एक मोदी जो अपने मन की आवाज, एक उनका रेडियो एड्रेस होता है हर वीक, और वो बराक ओबामा के साथ करेंगे, यानी दोनों मिलकर जॉइंट रेडियो एड्रेस होगा दोनों का। तो ये बाकी है, बाकी एक्सपर्ट्स की तो अपनी जो तवक्कात हैं, आपने बताया कि वो न्यूक्लियर इन सब मामलों पर कोशिश हो रही है कि कोई ना किसी नतीजे पर पहुंचे और कोई ठोस चीज सामने आ सके लोगों के।
जी प्रोफेसर रवनी ठाकुर साहबा, क्या ठोस चीज सामने आ सकती है, क्या एजेंडा शेपअप हो सकता है इस दौरे में?
देखिए पहले तो ये जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक बहुत ही अहम विजिट है, ये पहली बार है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट दूसरी बार अपनी टर्म में हिंदुस्तान आ रहे हैं, और पहली बार जैसे कि आपने दोहराया 26 रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं, इसका सिंबॉलिक महत्व तो है ही। दूसरी बात ये भी है कि दोनों अमेरिका और हिंदुस्तान ने अब एक हम कह सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट सामने आने लगा है, और ये है कि हम लोग दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारी इकोनॉमीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे ज्यादा महत्व, आपने भी गौर किया होगा, मेक इन इंडिया पे दिया है, और उस मेक इन इंडिया के लिए ना ही तो हमें अमेरिका की मार्केट की जरूरत है, हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन गुडविल की भी जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि हालांकि आप पाकिस्तान में और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इसका ज्यादा महत्व स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देना चाहेंगे, मैं एक्चुअली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ज्यादा दोहराना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे कि आपने देखा ही होगा प्रेसिडेंट बराक ओबामा को उनके साथ जो डेलीगेशन आ रही है वो स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन नहीं है, मिलिट्री हार्ड सेलर्स नहीं है, वो एक इकोनॉमिक डेलीगेशन उनके साथ आ रही है
जी,
और बड़े बड़े इकोनॉमिक, और ये ही मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि एज ए लेगेसी ये छोड़ के जाना चाहते हैं कि दी अमेरिकन इकोनॉमी इज राइजिंग अगेन, अनएम्प्लॉयमेंट इज डाउन अगेन, और वी आर डीलिंग नॉट जस्ट विथ स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो कि हम ISIL के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं या टेररिज्म के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम उन देशों के साथ भी रिश्ता बढ़ा रहे हैं जहाँ की हमारा कल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता
जी, तो अच्छा, आप क्या समझते कि फिर इसमें
बहुत महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके जो भी सुनने वाले हैं कि इस पे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा।
सही, तो आपके ख्याल में अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से
इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान और साउथ एशिया सारे कंट्रीज सब भागीदार हो सकते हैं।
जी मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में स्ट्रेटेजिक एंगल्स पे, जावियों पे बिल्कुल नजर नहीं होनी चाहिए, और खासतौर पे चीन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट है या जो तश्वीश है, आपको लगता है कि उसकी गुंजाइश नहीं है?
देखिए चीन और अमेरिका आज दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन दोनों का ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड रिश्ता है, तो अगर दो इतनी महत्व कंट्रीज या इतने महत्व देश समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं, कंपटीशन भी कर सकते हैं और इकोनॉमिक ट्रेड भी कर सकते हैं, तो क्या ये एक अच्छा मॉडल नहीं है हम बाकी सबके लिए?
जी ब्रिगेडियर साहिद नज़ीर साहब, प्रोफेसर ठाकुर तो ये कहती हैं कि इस दौरे की जो अहमियत है या सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा इक्तसादी और मुआशी है, ना कि दिफाई एतबार से इसको देखने की जरूरत है, क्या ऐसा ही है? क्योंकि पाकिस्तान में तो जो डिबेट है वो तो एंगल बड़ा दिफाई एतबार से है, क्योंकि भारत अमरीका ताल्लुकात हैं और खासतौर पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर बेहतर होते हैं, असलाह साजी में बेहतर होते हैं, तो वहां पर तश्वीश हम देख सकते हैं मीडिया की डिबेट्स के अंदर। आपका एनालिसिस क्या है, क्या आप इसको बाई करते हैं कि ये बहुत इक्तसादी तौर पे उसके ऊपर इक्तसादी अमूर पे फोकस कर रहा है ये दौरा, और बाकी मुल्कों को इससे तश्वीश नहीं होनी चाहिए?
इसमें शक नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और इक्तसादी तौर पर तो उसको उसी नजर से देखा जाता है, और लेकिन दूसरी तरफ पर जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि जो डिप्लोमेसी है ये किसी मुल्क का सबसे पहला मोर्चा होता है, तो जाहिर है कि ये मोर्चा तो दरमियान में आ गया है और इसको मजीद मजबूत किया जा रहा है। यानी जो भारत और अमेरिका ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर मजबूत हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान का कंसर्न रहता है कि अगर ये इसको आइसोलेशन की तरफ इंडिया धकेल रहा है और उसमें अगर वो अमेरिका भी कुछ न कुछ रोल या कि कोई किसी न किसी तरीके से कायल हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि आउटर पोस्ट पर एक किस्म की तश्वीश की बात है। दूसरी बात जो दिफाई तौर पर आप कह सकते हैं तो वो ये है कि अभी पहले तो वो जाहिर सबसे बड़ा बायर था जो रशिया से अपने डिफेंस इक्विपमेंट कहता था, लेकिन अब बड़ा बायर ये यूरोप का और अमरीका का बन रहा है इंडिया। और अभी इन्होंने जो मोदी साहब का फौजों की तरफ जो उनके दिफाई नुक्ते नजर था उसका बयान उन्होंने डिजिटल आर्मी या डिजिट जो शार्प वार की तरफ कर लिया। तो शार्प वार की जो टर्मिनोलॉजी है या उसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और दूसरा डिजिटल आर्मी बनाने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो साइबर वारफेयर के लिए जो आलात रिक्वायर्ड होते हैं तो वो अमेरिका जैसे ताकत या यूरोप जैसी कुवतें प्रोवाइड कर सकती है और उसकी तरफ जाहिर है अगर है तो फिर इस तरफ जाएंगे। और तीसरा न्यूक्लियर फील्ड तो वो तो जाहिर है कि उन्होंने मुआहिदा भी कर रखा है स्ट्रेटेजिक लेवल पर और फ्यूल भी दे रहा है और उनमें इनकी बहुत बड़ी कोऑपरेशन है जिसमें मिनिएचराइजेशन की तरफ और उसमें मजीद रिफाइनमेंट ला रहा है। और एक बड़ी बात जो मैं दिफाई लिहाज से कह सकता हूँ जिसमें अमेरिका काफी आगे निकल चुका है और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने सिर्फ इसराइल को दी है पेट्रियाट का कि वो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है क्योंकि पाकिस्तान से जो भारत खाइफ है वो न्यूक्लियर मिसाइल के या मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से है तो उस मिसाइल के तोड़ के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका से हासिल करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा चाइना का रास्ता रोकने के लिए जो अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक बड़ा रोल अदा करे तो वो सिर्फ डिप्लोमेटिक या सियासी सतह इक्तिसादी सतह पर नहीं होगा बल्कि दिफाई सतह पर होगा।
जी आपने तो दूसरा एंगल बयान किया और प्रोफेसर रवनी ठाकुर ने उसका खासतौर पर मुआशी जाविया बयान किया है। आखिरी इसको रैप अप करूंगा मैं, दीपक आप हमें ये बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें आपने खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से बात की है कि वो भारत और अमरीका के बढ़ते हुए ताल्लुकात पे क्या राय रखती है, लेकिन मैं खास एंगल से पूछना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अमेरिका उसका बहुत बड़ा दाई है और इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही इस्तेमाल करते हुए या उसकी क्या कहना चाहिए ओट में वहां पे जो शार्ली एब्डो का वाकया हुआ और उस पर जो रिएक्शन है मुस्लिम दुनिया में और मुसलमानों के अंदर इस पस मंजर में क्या भारत में भी आज मुजाहरे हुए भारत के जिले इंतजाम कश्मीर में क्या रिस्पॉन्स आ सकता है या कोई एहतजाज नोट करा सकती है मुस्लिम कम्युनिटी?
देखिए मतलब ये बहुत ही बड़ा सवाल है, मेरी वहाँ जो बात हुई थी वो यंग मुस्लिम से हुई थी और मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी वो खास तौर पे अमेरिका और जो कि आपने रिपोर्ट में सुना कि अमेरिका और भारत के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसको वो किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मतलब मैंने जरूर भारत ये मुसलमान एक कैटेगरी बनाई थी अपने आप में, लेकिन तो ऐसा सच है नहीं, मतलब वो ऐसा जैसे और लोग भारत में रहते हैं जैसे और लड़के कॉलेज जाते हैं वैसे वो भी जाते हैं। हाँ मुसलमान वो जरूर है, रिलीजन एक एंगल है, लेकिन उससे पूरी तरीके से उनकी सोच और समझ एक खास किस्म की हो जाएगी ये सोचना गलत है। वो जिस कल्चर में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, तो उनकी सोच और समझ बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तरह ही काफी कुछ तक होती है, काफी कुछ होती है। हाँ कुछ मुद्दे हैं मिडिल ईस्ट वगैरह जिस पर उनको अमेरिका का रवैया पसंद नहीं है, लेकिन उस पर भी उनकी उनकी जो सोच है वो काफी मैंने देखा है कि जो एक कहेंगे कि एक आम जो भारत का स्टूडेंट कॉलेज जाने वाला बच्चा है उसकी तरह।
बहुत शुक्रिया दीपक दोबल, आप हमारे साथ थे। प्रोफेसर रवनी ठाकुर साहब आपके भी हम मशहूर हैं और ब्रिगेडियर सैयद नजीर मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चंद सेकंड की एक ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे। वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, वर्ल्ड कप से पहले दो मैचेस कितने मौसर हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम की तैयारियों में?
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है उर्दू VOA.com।
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور میں ہوں اسد حسن، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. آخری پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس جس میں ہم بات کریں گے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نیوزی لینڈ پہنچ چکی ہے مصباح الحق کی قیادت میں. مصباح الحق کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ ان فٹ ہیں. جنید کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات ہیں. ٹیم کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے. آلریڈی جو سلیکشن ہوئی ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جاوید اقبال نے، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، آج ٹیلی ویژن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور گائے گئے ہم اپنے پروگرامز میں. ان سے براہ راست جو ہیں وہ فیڈز بھی لیں گے اور ان سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے، یہ دو میچز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے، کتنے مؤثر ہوں گے؟ کیونکہ چار ٹیمیں ایسی ہیں جن کو بہرحال ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہاں کی کنڈیشنز کا. بھارت وہاں پہ ایک مہینے سے کھیل رہی ہے، سری لنکا کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے. ظاہر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا وہ تو دونوں میزبان ملک ہیں. اب پاکستان وہاں پہ پہنچی ہے، کتنا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اتنا وقت سے پہلے، دو تین ہفتے وہاں پہ جانا، کتنا کنڈیشن کر پائیں گے اپنے آپ کو؟
جی، پاکستان جیسا کچھ معلوم ہے، پاکستان نے پہلے کے یو ای نے نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے خلاف کھیلا تھا، یہ ایڈوانٹیج پاکستان کو اس مل چکا، لیکن کنڈیشن پاکستان کو وہ نہیں ملی، یہ ٹیمیں تو ضرور ملی ہیں ان دونوں ٹیموں سے، دونوں مہان ملک سے پاکستان نے کھیلا ہے. اب پاکستان چونکہ دو میچ صرف کھیل پائے گا نیوزی لینڈ سے ان کی سرزمین پر، 31 جنوری کو ہے اور 3 فروری کو ہے، تو اس کے بعد پاکستان یہ میچ دو ونڈے کھیلنے کے بعد سڈنی پہنچ جائے گا. وہاں پہ ان کا تھوڑا سا ایک ہفتے سے زیادہ کوئی کیمپ لگنا ہے، تو وہاں یہ ٹریننگ کچھ کریں گے، تو یقیناً کچھ کنڈیشن کا ایڈوانٹیج لیں گے، کچھ وہاں ہم آمد ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوں اور ویسی فاسٹ وکٹ ہو جہاں ان کو مقابلہ کرنا ہے اپنے گروپ کی مضبوط ٹیموں سے، تو اس پہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکیں. میں آپ کو بتایا چلوں کہ جنید خان، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جنید خان کی شرکت میں، کیونکہ وہ ان کے متبادل وہاں پہنچ بھی چکا ہے بلاول بھٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے حفیظ کا جو ہے آج اعلان ہوا ہے، محمد حفیظ جو بالنگ مشکوک ایکشن کے سبب جو ہے انہیں بالنگ سے روک چکا ہے آئی سی سی، تو اب ان کی جگہ جو ہے بالر ان کو ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. حارث چہل بالنگ کریں گے.
کیا حفیظ کا ابھی، حفیظ کا تو برسبن میں ٹیسٹ ہونا تھا، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے نتائج آگے ہیں؟
نہیں، حفیظ کا 6 کو جو ہے ٹیسٹ ہوگا، آفیشیل ٹیسٹ جو آئی سی سی کی طرف سے ہے.
تو اس بات کے امکان ہے کہ اگر ان کے ٹیسٹ اگر کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ بالنگ کرا سکیں گے.
ہاں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے درخواست کی تھی آئی سی سی کی، وہ 28 جنوری کو ٹیسٹ لے لے، کہ ٹائم ان کے پاس کم ہے، وہ چاہتے تھے کہ حفیظ جو ہے انڈیا کے خلاف کی طرف سے یہ میچ کھیل جائیں تاکہ ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے، اور اگر پازیٹیو آئے تو وہ انڈیا کے خلاف ایکشن میں بالنگ بھی کر سکیں. تاہم آئی سی سی نے اس کو مسترد کیا اور وہ اپنی 6 فروری کو ہی ٹیسٹ.
اچھا، یہ بلاول بھٹی والی آپ ہمیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ بلاول بھٹی متبادل کے طور پہ پہنچ گئے ہیں؟ یہ میں نے فالو نہیں کر پایا ہوں اس بات کو.
اچھا اچھا جی، تو اس کے علاوہ سعید اجمل جو ہیں کل ٹیسٹ دے رہے ہیں چنئی میں، جو ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ پاس ہوتے ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی ورلڈ کپ.
اچھا، یہ بتائیے اس وقت پاکستان میں کیا، پاکستان میں ایک عام جو شائق ہے کرکٹ کا فین ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کون سی ٹیم فیوریٹس ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو نمبر 6 پہ ایگزسٹ کرتی ہے ورلڈ رینکنگ میں، تو امیدیں دعائیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن بڑا ریئلسٹک وہاں پہ نقطۂ نظر کیا ہے؟
یہ ریئلسٹک صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امیدیں بہت کم ہیں، کیونکہ ٹیم کے کھلاڑی ہیں، لیکن اب جب آپ کا کپتان ہی اس کی شرکت مشکوک ہے، اس کی فٹنس بالکل مشکوک ہے، وہ آخری سیریز میں بھی کچھ میچ نہیں کھیل سکے تھے ون ڈے، تو اب وہی عمران خان جس کی سلیکٹر تھے، انہوں نے جب ٹیم الاؤن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بقول مصباح الحق کے وہ فٹ ہیں، تو اس طرح سے ان کو لے کے گئے ہیں. تو اور ویسے یہ بھی طے ہو چکا ہے سلیکشن ٹور کمیٹی کو، ٹور سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر مصباح الحق نہ ہوں، دستیاب نہ ہوں، پھر میچ نہیں کھیل سکے تو آپ بھی ان کا متبادل ہوں گے. تو اور فیوریٹ ٹیموں میں پاکستان نہیں ہے، وقائد بھی کہہ چکے ہیں، تو پاکستان تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں پر انحصار ہوتا ہے. ویسے فیوریٹ جو کہا جا رہا ہے وہ اس میں آسٹریلیا کا ہے.
جی، بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے ساتھ ہمارا مستقل رابطہ رہے گا. ورلڈ کپ کے دوران آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے سیگمنٹ میں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ویٹو میر، جبکہ انجینئر ہیں سلیمان تارو والی. اسد حسن کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.